خلق کو حق نے عظیم کہا، تیری خلق کو حق نے جمیل کیا۔
الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ الشفاء بتعریف حقوق المصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا درس ہمارا جاری ہے۔ قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی آخرت میں فضیلت کے حوالے سے گفتگو کی، اس کے بعد آپ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو محبت اور خلت، یعنی حبیب بنانا، خلیل بنانا، اس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی نے جو فضیلت عطا کی اس کو آپ بیان فرما رہے تھے، اور اسی ضمن میں ہم نے کئی باتیں سنی تھی پچھلے سبق میں، اور اس میں سے خلیل کا معنی، خلت کا معنی، اور آخر میں محبت کا معنی سنا تھا۔ کہ محبت کا ایک معنی یہ کہ غیر کی طرف سے بالکل منقطع ہو جائے، اس کا ہر ہر کام محبوب کی خواہش کے مطابق ہو۔ محب جو ہوتا ہے وہ محبوب کے طریقے کار پر چلتا ہے، لیکن یہ مخلوق کے لیے، خالق تبارک و تعالی اس سے منزہ ہے، وہ کسی کے تابع نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کا کسی سے محبت کرنا، اس کا مطلب ہے کہ اس کی شان و عظمت کو بڑھانا، اس کے مقام و مرتبے کو بڑھانا، اپنی بارگاہ میں اس کو قرب عطا کرنا، ایسے اعمال کی توفیق دینا کہ جس کے ذریعے سے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مزید مقام و مرتبے حاصل کرتا رہے۔ یہ تفصیل بیان کی تھی کہ ماں سوا اللہ سے بالکل منقطع ہو جائے، کہ اس کا چلنا پھرنا، اس کا بولنا، خاموش رہنا، یعنی حرکات و سکنات، حرکت بھی ہو تو اللہ کے لیے، سکونت بھی ہو، سکون اختیار کرے، یعنی حرکت نہ بھی کرے تو بھی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، اس کا ساکن ہونا، اس کا متحرک ہونا، ہر چیز رب تبارک و تعالیٰ کے لیے۔ بعض علماء نے خلت کے بھی یہی معنی کیے، بعض علماء نے خلت کے بھی یعنی خلیل ہونے کے معنی بھی یہی بیان کیے ہیں، اور اسی کو قاضی اعظم مالکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک شعر میں یوں بیان کیا کہ وَمِنْ هَذَا عَبَّرَ بَعْدُهُمْ عَنِ الْخُلَّةِ بِقَوْلِ قَدْ تَخَلَّلْتَ مَسْلَكَ الرُّوحِ مِنَّا وَبِذَا سُمِّيَ الْخَلِيلُ خَلِيلًا فَإِذَا مَا نَطَقْتُ كُنْتَ حَدِيثِي وَإِذَا مَا سَكَتْتُ كُنْتَ الْغَلِيلَ، یعنی تو میری روح کے اندر تک اتر چکا ہے، اور اسی وجہ سے خلیل کو خلیل کہا جاتا ہے، خلیل کو خلیل کہا جاتا ہے کہ جب میں گفتگو کرتا ہوں تو ہی میری گفتگو ہوتا ہے، تو ہی میری، یعنی جو بات کروں گا تو تیرے بارے میں بات کروں گا، وَإِذَا مَا سَكَتْتُ، اور جب میں خاموش ہوتا ہوں تو ہی میرے دل میں بسا ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ خلیل کا لفظ استعمال کیا، تخللتا اس کے یعنی خلت کے لفظ استعمال کیے، جس کا مطلب دل کے اندر ایسا رچ بس جانا کہ گفتگو کروں تو تیرے بارے میں کروں، خاموش رہوں تو دل میں خیال تیرا ہی ہو۔ یہ بیان کرنے کے بعد قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو خلت اور محبت دونوں درجے حاصل تھے، یعنی آپ خلیل اللہ بھی ہیں اور آپ حبیب اللہ بھی ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کا لقب فقط خلیل اللہ ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خلیل اللہ بھی ہیں اور حبیب اللہ بھی، اور دونوں کے بارے میں فرماتے ہیں کہ کثیر احادیث طیبہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ان دونوں باتوں کے اندر وارد ہیں، خلیل ہونے کے بارے میں بھی جیسا کہ پیچھے گزرا کہ کہ اگر میں کسی کو اللہ کے سوا خلیل بناتا تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیل بناتا، اور خود فرمایا کہ انا حبیب اللہ، میں اللہ کا حبیب ہوں. اسی طرح توریت کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ محمد حبیب الرحمن ہے، رحمان عز و جل کے محبوب ہیں. قاضی اعظمان کی رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں اس میں وہ حدیثیں کثیر موجود ہیں جس کو امت نے قبول کیا ہے. ہمارے لیے ایک آیت بیان کرنا کافی ہے، یعنی ایک آیت جس کے ذریعے سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا مقام محبت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ظاہر و باہر ہے، یعنی ہمارے سامنے بالکل واضح ہو جاتا ہے. وہ مشہور قرآن پاک کی آیت کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم. اے محبوب، آپ فرمائیے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو، میری اتباع کرو، اللہ تبارک و تعالی تم سے محبت کرے گا. یعنی حضور کی محبت، حضور کی اطاعت اور اتباع کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی کا محبوب بننا یہ نصیب ہوگا. اتباع کون کرے گا؟ جو حضور سے محبت کرے گا. محبت کرنے والا ہی اتباع کرتا ہے، اور جو محبت کرتا ہے وہ اتباع کرتا ہے. تو جب حضور علیہ السلام سے محبت ہوگی تو آپ کی اتباع ہوگی، اور جب آپ کی اتباع ہوگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں درجہ محبت حاصل ہو جائے گا. تو آپ علیہ السلام اللہ کے ایسے حبیب ہیں کہ جن کی محبت بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا محبوب بنا دیتی ہے. وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا. اللہ معاف فرمانے والا، بخشنے والا، رحم فرمانے والا ہے. اس کے بارے میں قاضی اعظم مالکی رحمتہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو مشرکین کفار یہ کہنے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے ہیں کہ ہم ان کو ویسے ہی اپنا معبود بنا لیں جیسا کہ نصارہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اپنا معبود بنایا، عیسیٰ علیہ السلام کو اپنا معبود بنایا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر ناراضی فرمائی، غضب فرمایا اور ان کا رد فرمایا، اور اس سے متصل آیت نازل فرمائی کہ قل اطیع اللہ والرسول، قل اطیع اللہ والرسول. پھر اس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے غضب فرمایا کہ فَإِن تَوَلَّوْا، اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہیں کرتے، فَإِن تَوَلَّوْا، اگر تم منہ پھیرتے ہو، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، تو بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کافروں کو پسند نہیں کرتا، منہ پھیرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. تو اسے معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت، آپ علیہ السلام کی اتباع، آپ علیہ السلام کی پیروی کرنا، یہ خود رب تبارک و تعالیٰ کو مطلوب ہے کہ بندے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کریں اور آپ کی اتباع کریں. جو نہ کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ناراضی کا اظہار فرماتا ہے. دیکھیے عبارت پھر آگے مزید بہت خوبصورت باتیں ہیں، وہ بیان کرتے ہیں. فرماتے ہیں فَإِذَا مَزِيَّةُ الْخُلَّتِ وَخُصُوصِيَّةُ الْمَحَبَّتِ حَاصِلَةُ لِنَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَا دَلَّتْ عَلَيْهِ الْآثَارُ الصَّحِيحَةُ الْمُنْتَشِرَةُ الْمُتَلَقَّاتُ بِالْقَبُولِ مِنَ الْأُمَّةِ وَكَفَى بِقَوْلِهِ تَعَالَى قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ الْآيَةُ حَكَى أَهْلُ التَّفْسِيرِ أَنَّ هَذِهِ الْآيَةَ لَمَّا نَزَلَتْ قَالَ الْكُفَّارُ إِنَّمَا يُرِيدُ مُحَمَّدٌ أَن نَتَّخِذَهُ حَلَالًا كَمَا اتَّخَذَتِ النَّصَارَى عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ فَأَنزَلَ اللَّهُ غَيْظًا لَّهُمْ وَرَغْمًا عَلَى مَقَالَتِهِمْ هَذِهِ الْآيَةُ قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ فزادہ اللہ شرفا بأمرہم بطاعته وقرنها بطاعته ثم تواعدہم على التولی عنہ بقوله تعالی فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الكافرین. آگے امام ابو بکر ابن فورق رحمت اللہ تعالی علیہ، جو زبردست فقی گزرے ہیں اور متکلم گزرے ہیں، یہ بعض متکلمین سے حبیب اور خلیل کے درمیان فرق نقل کرتے ہیں کہ بعض متکلمین نے حبیب اور خلیل کے درمیان فرق بیان کیا ہے. قاضی اعظمان کی رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ ان کا کلام تو بہت طویل ہے، کلام تو بہت طویل ہے، ہم ان میں سے کچھ جملے، کچھ باتیں بیان کرتے ہیں، جس کے ذریعے یہ پتہ چلے گا کہ مقام محبت مقام خلت سے، یعنی حبیب اللہ کا مقام خلیل اللہ سے بڑھ کر ہے، حبیب کا مقام خلیل سے بڑھ کر ہے، محبت کا مقام خلت سے بڑھ کر ہے، اس کو واضح کر دے گا ان کا یہ کلام۔ چنانچہ کچھ باتیں انہوں نے ذکر کی ہیں، فرماتے ہیں کہ وَقَدْ نَقَلَ الْإِمَامُ أَبُو بَكْرِ بْنُ فُورَكَ عَنْ بَعْدِ الْمُتَكَلِّمِينَ كَلَامًا فِي الْفَرْقِ بَيْنِ الْمَحَبَّةِ وَالْخُلَّةِ يَطُولُ جُمْلَةُ إِشَارَاتِهِ إِلَى تَفْضِيلِ مَقَامِ الْمَحَبَّةِ عَلَى الْخُلَّةِ وَنَحْنُ نَذْكُرُ مِنْهُ طَرَفًا يَهْدِي إِلَى مَا بَعْدَهُ فَمِنْ ذَلِكَ قَوْلُهُمْ الْخَلِيلُ يَصِلُ بِالْوَاسِطَةِ مِنْ قَوْلِهِ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ والحبیب یصل الیہ بہ من قولہ فکان قاب قوسین او ادنا۔ یعنی پہلا فرق یہ ہے کہ خلیل وہ ہوتا ہے کہ جس کو مقام قرب حاصل کرنے کے لیے، مرتبہ حاصل کرنے کے لیے واسطے کی حاجت ہوتی ہے، اللہ کی بارگاہ میں قرب حاصل کرنے کے لیے، مزید مرتبہ حاصل کرنے کے لیے واسطے کی حاجت ہوتی ہے، جیسا کہ ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام نے کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا کہ وَكَذَلِكَ نُرِي، ہم ابراہیم علیہ السلام کو زمین و آسمان کی بادشاہی دکھاتے ہیں، لِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، تاکہ یہ یقین کرنے والوں میں سے ہو جائیں۔ زمین و آسمان کی بادشاہی دکھائی اور کیا فرمایا، لِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، لیکن حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا فرمایا، فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى، کہ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اتنا قرب حاصل ہوا کہ دو کمانوں کا فاصلہ رہ گیا، دو ہاتھ کا فاصلہ رہ گیا یا اس سے بھی کم رہ گیا، کسی واسطے کے بغیر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حبیب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو قرب حاصل ہوا۔ تو خلیل وہ ہوتا ہے کہ جس کو قرب کے لیے واسطے کی حاجت ہو، اور حبیب وہ ہوتا ہے کہ جو بغیر واسطے کے اللہ کی بارگاہ میں قرب حاصل کرتا ہے۔ دوسرا فرمایا وقیل الخلیل الذي تكون مغفرته في حد التمع من قوله والذي اطمع ان يغفر لي خطيئتي والحبيب الذي مغفرته في حد اليقين من قوله ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تاخر الايه۔ یعنی خلیل وہ ہوتا ہے کہ جو اپنی مغفرت کی امید رکھتا ہے، حد طمع کے اندر ہوتا ہے، حد امید میں ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی میری مغفرت فرمائے گا، جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ قول سورۃ الشعراء میں نقل کیا کہ والذی اطمع ان یغفر لی، والذی اطمع ان یغفر لی خطیئتی، کہ مجھے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی میری خطاؤں کو معاف فرمائے گا۔ یہ خطا کا لفظ بطور عاجزی انہوں نے ذکر کیا، ورنہ انبیاء کرام علیہ السلام اس سے پاک ہیں، معصوم ہیں۔ تو خلیل وہ ہوتا ہے کہ جو تمع کرتا ہے، امید کرتا ہے، جو امید کرتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کی خطاؤں کو معاف کر دے گا۔ اور حبیب وہ ہوتا ہے کہ جس کی مغفرت یقین کے درجے میں ہوتی ہے، حبیب وہ ہوتا ہے جس کی مغفرت یقین کے درجے میں ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضور علیہ السلام کے لیے فرمایا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ، تاکہ اللہ تبارک و تعالی معاف فرما دے آپ کے صدقے سے آپ کے اگلے پچھلے کو گناہوں کو۔ تو جب حضور علیہ السلام کے اگلے پچھلوں کی مغفرت ہوئی، اگلے پچھلوں کے گناہوں کو معاف کیا گیا، تو حضور علیہ السلام کی مغفرت تو قطعی اور یقینی ہے کہ آپ کو حد یقین تک مغفرت کا درجہ دیا گیا، جبکہ دوسروں کو حد طمع کا مرتبہ دیا گیا۔ مزید فرماتے ہیں والخلیل قال ولا تخزنی یوم یبعثون والحبیب قیل له یوم لا یخزی اللہ النبی فابتدی بالبشارت قبل السؤال۔ یعنی خلیل وہ ہے کہ جو اللہ کی بارگاہ میں یوں عرض کرتا ہے کہ ولا تخزنی یوم یبعثون، کہ اے میرے رب مجھے اس دن رسوا نہ فرما جس دن لوگوں کو اٹھایا جائے گا، یعنی قیامت کے دن مجھے رسوا نہ فرمانا۔ جبکہ حبیب وہ ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، یعنی وہ دن یعنی قیامت کا دن اللہ تبارک و تعالی اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھ ایمان لانے والوں کو رسوا نہیں کرے گا. یہاں سوال سے پہلے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کی بارگاہ میں سوال کیا اور وہ یقیناً رسوا نہیں ہوں گے, نہ رسوا تھے نہ رسوا ہوں گے, لیکن وہ کیا کر رہے ہیں, سوال کر رہے ہیں کہ اللہ مجھے رسوا نہ فرما, جبکہ حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات وہ ہے کہ جن کو سوال سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بشارت دے دی کہ نہ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ رسوا فرمائے گا نہ آپ کے ساتھ ایمان لانے والوں کو رسوا فرمائے گا. تو اس سے حبیب اور خلیل کے مرتبہ بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ حبیب کا مرتبہ خلیل سے بڑھ کر ہے. اسی طرح فرماتے ہیں والخلیل قال فی المحنت حسبی اللہ والحبیب قیل له یا ایہا النبی حسبک اللہ. یعنی جب ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام آزمائش میں آئے تو آپ کے الفاظ سے حسبی اللہ حسبنا اللہ حسبی اللہ حسبنا اللہ, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ کلمہ پڑھا کرتے تھے, ٹھیک ہے, لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے ایک مقام پہ یہ فرمایا, ابراہیم خلیل اللہ کیا فرما رہے ہیں کہ میرے لیے اللہ کافی ہے, میرے لیے اللہ کافی ہے, لیکن اللہ تبارک و تعالی حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرماتا ہے یا ایہا النبی حسبک اللہ, اے نبی آپ کے لیے اللہ کافی ہے. یعنی ایک طرف ابراہیم علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں کہ مجھے اللہ کافی ہے, دوسری طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا فرمایا جا رہا ہے کہ آپ کو اللہ کافی ہے. ان دونوں کا فرق واضح ہے, میں کہوں میں آپ کا بندہ ہوں یہ بھی کمال کی بات ہے, لیکن مزہ اس وقت ہے کہ آقا کہیں کہ تم میرے بندے ہو, تو یہ فرق بالکل واضح ہے. مزید فرمایا والخلیل قال واجعل لی لسان صدق فی الآخرین, کہ ابراہیم خلیل اللہ نے اللہ کی بارگاہ میں یوں عرض کی کہ میرے لیے سچائی کی زبان آنے والوں میں رکھ دے, یعنی آنے والے لوگ میری تعریف کرتے رہیں, ان کے درمیان میری اچھائی کو رکھ دے. انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ ورفعنا لک ذکرک, کہ ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا. وہاں ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی بارگاہ میں سوال کر رہے ہیں کہ اللہ آنے والوں میں میری بھلائی رکھ دیں, میری سچائی رکھ دیں, میری خوبی رکھ دیں, آنے والے تعریف کریں, اور اللہ نے ان کی دعا کو قبول کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول کیا, لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اعطیا بلا سوال, بغیر سوال کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ورفعنا لک ذکرک, کہ ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا. تو اس سے حبیب و خلیل میں حبیب کا مرتبہ واضح ہوا. مزید فرماتے ہیں والخلیل قال وجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام, کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کی بارگاہ میں یہ عرض کی تھی کہ اے میرے رب مجھے اور میری اولاد کو بتوں کی عبادت سے بچا, بتوں کی عبادت سے بچا, یعنی ثابت قدمی عطا فرما کہ جس طرح کبھی نہیں کی اس طرح آئندہ بھی نہ کریں, تیرے دین پر ہم ثابت قدم رہیں. یہ انہوں نے دعا کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے لیے اور اپنے اہل بیت کے لیے, اپنی اولاد کے لیے. لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا مرتبہ کیا ہے کہ والحبیب قیل له, کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے قرآن میں یہ فرمایا گیا کہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. وہاں دعا کی جا رہی ہے, یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ چاہتا یہی ہے کہ اے اہل بیت, یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر والے, تم سے گندگی کو, تم سے خرابی کو اللہ تبارک و تعالیٰ دور کرے اور تمہیں خوب پاکیزہ کر دے. تو جو اللہ چاہتا ہے وہ کرتا ہے, اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے, ان اللہ یفعل ما یرید, تو اللہ چاہتا ہے تمہیں پاک کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو پاک کر دیا. وہاں پر دعا کی جا رہی ہے اور یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ خود بشارت عطا فرما رہا ہے. یہ کچھ باتیں ذکر کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ ففیما ذکرناہ تنبیہ علی مقصد اصحاب المقال من تفضیل المقامات والاحوال وقل کل یعمل علی شاکلتی فربکم اعلم بمن ہو اہدا سبیلا. یعنی یہ خلیل کے اتنے سارے معنی جو پہلے بیان ہوئے تھے, پھر اس کے بعد خلت اور محبت کی تعریف, اور یہ خلیل سے بڑھ کر حبیب کا مرتبہ, یہ ساری کی ساری باتیں ہر ایک نے اپنے اپنے ذوق کے مطابق بیان کی ہیں, اپنے اپنے ذوق اور شوق کے مطابق بیان کی ہیں. جس کا جیسا ذوق تھا اس کے مطابق اس نے خلیل اور حبیب کی تشریح کی ہے, اور ہر ایک اپنی نیت کے مطابق عمل کرنے والا ہے، جس کی جیسی نیت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی نیت کو اچھی طریقے سے جانتا ہے۔ یہاں خلت اور محبت کی بحث ختم ہوئی۔ اگلی فصل جو قاضی اعظم مالکی رحمت اللہ تعالی نے ذکر کی ہے، وہ حضور علیہ السلام کو مقام شفاعت اور مقام محمود کے ذریعے اللہ نے فضیلت عطا فرمائی، اس حوالے سے ہے۔ مقام محمود اور شفاعت کا جو مقام حضور علیہ السلام کو عطا کیا گیا ہے، اس حوالے سے یہ فصل ذکر کی ہے۔ اس میں بہت ساری احادیث طیبہ ذکر کی ہیں کہ مقام شفاعت ہی مقام محمود ہے، مقام شفاعت ہی مقام محمود ہے۔ سب سے پہلے تو اس میں آیت ذکر کی کہ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ عسى ان یبعثک ربک مقام محمود، قریب ہے کہ تیرا رب تجھے مقام محمود پہ فائز فرمائے، مقام محمود پر کھڑا کرے۔ یہ آیت ذکر کی، اس کے بعد احادیث طیبہ بہت ساری ذکر کی ہیں، وہ انشاءاللہ ہم انہی کی زبانی سنتے ہیں۔ فرماتے ہیں فصل فی تفضیلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بالشفاعت والمقام المحمود، کہ یہ فصل نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شفاعت اور مقام محمود کے ذریعے فضیلت پر مشتمل ہے۔ قال اللہ تعالی، اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے عسى ان یبعثک ربک مقاما محمودا، قریب ہے کہ تیرا رب تجھے مقام محمود پر کھڑا کرے، فائز کرے۔ قال اخبرنا الشيخ ابو علي جن الغساني الججاني فيما كتب به الي بخطه قال حدثنا سراج بن عبد الله القاضي قال حدثنا ابو محمد الاصيلي قال حدثنا ابو زيد وابو احمد قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن اسماعيل قال حدثنا اسماعيل بن ابان قال حدثنا ابو الاحوص عن ادم بن علي قال سمعت ابن عمر يقول ان الناس يصيرون يوم القيامه جثا كل امه تتبع نبيها يقولون يا فلان اشفع لنا يا فلان اشفع لنا حتى تنتهي الشفاعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذلك يوم يبعثه الله المقام المحمود۔ یعنی قاضی اعظم مالکی رحمۃ اللہ تعالی اپنی سند کے ساتھ سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ لوگ قیامت کے دن گھسنوں کے بل پڑے ہوں گے یا گروہ در گروہ آئیں گے۔ گھسن کا معنی، یہ گھسن بھی اس کو پڑھا گیا ہے، اس کا ایک معنی تو گھٹنوں کے بل گر پڑنا ہوتا ہے، اور ایک معنی مجموعہ، جماعت در جماعت آئیں گے، گروہ در گروہ آئیں گے۔ ہر امت اپنے نبی کے پیچھے چلے گی، اپنے نبی کے پیچھے چلے گی اور یوں کہے گی کہ اے فلاں ہماری شفاعت کیجئے، اے فلاں ہماری شفاعت کیجئے، یہاں تک کہ شفاعت کا معاملہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچے گا۔ اب یہ ساری تفصیل آگے خود بیان کر رہے ہیں کہ کیسے حضور علیہ السلام تک شفاعت کا سلسلہ پہنچے گا اور انبیاء کرام علیہ السلام کیا فرماتے جائیں گے۔ فرماتے ہیں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فذلک یوم، یہی وہ دن ہے، یعنی قیامت کا دن، کہ جس میں اللہ تبارک و تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود پر کھڑا فرمائے گا، مقام محمود پر کھڑا فرمائے گا۔ آگے فرماتے ہیں وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سعید عنہا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یعنی قوله عسى ان یبعثک ربک مقاما محمودا فقال الشفاعۃ، یعنی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سوال کیا گیا، یعنی یہ پوچھا گیا کہ یہ عسى ان یبعثک ربک مقاما محمودا، اس میں مقام محمود سے کیا مراد ہے، مقام محمود سے کیا مراد ہے؟ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ الشفاعہ، اس سے مراد کیا ہے، شفاعت۔ محمود کہتے ہیں جس کی تعریف کی جائے، جس کی تعریف کی جائے، تو مقام محمود کا مطلب کیا ہوا، وہ جگہ وہ مقام کی جس کی تعریف کی جائے. اس سے مراد کیا ہے؟ الشفاعت. کیسے کی مقام محمود بنے گی شفاعت؟ اس کا تذکرہ آگے کر رہے ہیں. فرماتے ہیں وروا کعب بن مالک عنہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یحشر الناس یوم القیامت فأكون انا وامتی علی تل ویقصون ربی حلتا خضراء ثم يؤذن لي فأقول ما شاء الله ان اقول فذلك المقام المحمود. کہ کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں, فرماتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کہ قیامت کے دن لوگوں کو اٹھایا جائے گا تو میں اور میری امت ایک ٹیلے کے اوپر ہوگی اور اللہ تبارک و تعالی مجھے سبز لباس پہنائے گا, یعنی ہرا لباس اللہ تبارک و تعالی مجھے پہنائے گا. پھر مجھے اجازت دی جائے گی تو میں جو اللہ چاہے گا وہ کہوں گا, جو اللہ چاہے گا وہ کہوں گا. یہی مقام محمود ہے, یہی مقام محمود ہے. یہ بھی قاضی اعظمان کی رحمت اللہ تعالی بھی حضور علیہ السلام کے مقام محمود کو بیان کرنے کے لیے شوق بڑھا رہے ہیں. انداز دیکھا جائے تو شوق بڑھا رہے ہیں کہ پہلے اجمالی طور پہ ذکر کر رہے ہیں کہ یہ میں جو چاہوں گا وہ کہوں گا, مقام شفاعت مقام محمود ہے. تو بندہ متوجہ ہوتا ہے کہ پتہ چلے کہ شفاعت کیا ہے, حضور علیہ السلام کیا فرمائیں گے, کیا کہیں گے وہاں پر. تو اس کو اولاً ذکر کیا ہے, اس کو اولاً اجمالاً ذکر کیا ہے, پھر آہستہ آہستہ اس کو تفصیل کی طرف لے کر آ رہے ہیں. فرماتے ہیں وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا وَذَكَرَ حَدِيثَ الشَّفَاعَةِ قَالَ فَيَمْشِي حَتَّى يَأْخُذَ بِحَلْقَةِ الْجَنَّةِ فَيَوْمَئِذٍ يَبْعَثُهُ اللَّهُ الْمَقَامَ الْمَحْمُودَ الَّذِي وُعِدَ. یعنی ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں, اور انہوں نے حدیث شفاعت کو ذکر کیا ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے, اور اس میں یہ بیان کیا کہ حضور علیہ السلام چلتے ہوئے تشریف لائیں گے یہاں تک کہ آپ جنت کے دروازے کو کھٹکھٹائیں گے, اور یہی وہ دن ہے کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو اس مقام محمود پر فائز فرمائے گا, کھڑا فرمائے گا جس کا آپ سے وعدہ کیا گیا ہے. آگے فرماتے ہیں وعن ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ انہ قیامہ عن جنین العرش مقاما لا یقومہ غیرہ یضبطہ فیہ الاولون والآخرون ونحوہ عن کعب والحسن وفی روایت هو المقام الذي اشفع لامتی فیہ. یعنی ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں, اور اسی کی مثل کعب اور حسن رضی اللہ تعالی عنہما سے بھی مروی ہے کہ مقام محمود یہ وہ مقام ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالی عرش کی سیدھی جانب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کھڑا فرمائے گا, اور یہ وہ جگہ ہوگی کہ جہاں حضور علیہ السلام کے علاوہ کوئی نہیں کھڑا ہوگا, صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوں گے, اور ایسی شان و عظمت کے ساتھ کھڑے ہوں گے کہ اولین آخرین تمام کے تمام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مقام پر رشک فرمائیں گے, مقام پر رشک فرمائیں. اور ایک روایت کے اندر یہ ہے هو المقام الذي اشفع لامتي فيه, کہ یہ وہ مقام ہوگا کہ جس میں میں اپنی امت کی شفاعت کروں گا. مقام محمود وہ مقام ہے کہ جس میں میں اپنی امت کی شفاعت کروں گا. اور ایک اور روایت میں فرماتے ہیں وعن ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اني لقائم المقام المحمود قيل وما هو قال ذلك يوم ينزل الله تبارك وتعالى على كرسيه الحديث. ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک میں مقام محمود پر کھڑا ہونے والا ہوں, مقام محمود پر کھڑا ہونے والا ہوں. عرض کی گئی کہ مقام محمود کیا ہے, تو فرمایا کہ یہ وہ دن ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنی شان کے مطابق اپنی کرسی پر نزول فرمائے گا, اپنی کرسی پر نزول فرمائے گا. فرماتے الحدیث, آگے حدیث طویل ہے, اس کو خود ذکر کر رہے ہیں آگے. مزید فرماتے ہیں وعن ابی موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ عنہ صلی اللہ علیہ وسلم خیرت بین ان یدخل نصف امتی الجنہ وبین الشفاعہ فاخترت الشفاعة لأنه أعم أترونها للمتقين ولكنها للمذنبين الخطائين. یعنی ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے اختیار دیا گیا کہ میری آدھی امت جنت میں داخل ہو جائے، اس کا اختیار دیا گیا، یا میں شفاعت کو اختیار کر لوں، شفاعت کو اختیار کر لوں. دونوں چیزیں دی گئیں، یا تو شفاعت لے لو یا آپ کی آدھی امت کو جنت میں داخل کر دیا جائے. فرماتے ہیں فاخترت الشفاعۃ، میں نے شفاعت کو اختیار کر لیا. کیوں شفاعت کو اس لیے اختیار کر لیا کہ اگلے پچھلے آپ کی تعریف کریں، اگلے پچھلے آپ کی تعریف کریں، اس لیے نہیں، لأنها اعم، اس لیے شفاعت کو اختیار کیا کہ یہ آدھی امت سے بھی زیادہ امت کو بخشوانے کا ذریعہ ہے، اس سے زیادہ عام ہے. تو مقام شفاعت اس لیے اختیار نہیں کیا کہ اگلے پچھلے تعریف کریں، بلکہ اس لیے اختیار کیا کہ امت کو زیادہ سے زیادہ جنت کے اندر داخل کروا سکے. کتنی پیاری بات ارشاد فرماتے ہیں کہ کیا تم یہ گمان کرتے ہو، تم یہ سمجھتے ہو کہ میری شفاعت پرہیزگاروں کے لیے ہوگی، یعنی ان کو ملے گی فقط؟ فرمایا میری شفاعت جو ہے یہ گناہگاروں کے لیے، خطا کرنے والوں کے لیے. اعلی حضرت فرماتے ہیں کہ ہم تو وہ گناہگار کہ جن سے گناہ کو بھی آر آتی ہے عاجزی کے طور پر، وہ ایسوں کے لیے، یعنی ہم جیسوں کے لیے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شفاعت ہوگی. نیکوکاروں کے لیے بھی شفاعت ہوگی، شفاعت سے کوئی حضور علیہ السلام کی محروم نہیں ہوگا، ہر ایک کو شفاعت ملے گی. لیکن کسی کی شفاعت مقام و مرتبہ بڑھانے کے لیے ہوگی، جنت میں اونچا مقام لے جانے کے لیے ہوگی، اور بہت سو کو بخشوانے کے لیے ہوگی. تو جو بخشش و مغفرت ہوگی وہ کس کے لیے خاص طور پر ہوگی؟ جو گنہگار ہیں، خطا کرنے والے ہیں، ان کے لیے خاص طور پر ہوگی. وعن ابی ہریرۃ رضی اللہ تعالی عنہ قال قلت یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ماذا ورد علیک فی الشفاعۃ؟ قال شفاعتی لمن شہید ان لا الہ الا اللہ مخلصا یصدق لسانہ قلبہ. یعنی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ آپ کی شفاعت کون کون پائے گا؟ تو ارشاد فرمایا میری شفاعت ہر اس شخص کے لیے ہے کہ جو اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. لا الہ الا اللہ کا مطلب ہوتا ہے پورا کلمہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جو یہ پورا کلمہ پڑھے اور مخلصاً اخلاص کے ساتھ دل سے پڑھے کہ زبان کی تصدیق اس کا دل کر رہا ہو، اس کی زبان کی تصدیق اس کا دل کر رہا ہو، جو بھی ایسا شخص ہوگا ان تمام کے لیے فرماتے ہیں کہ میری شفاعت ہوگی. مزید فرماتے ہیں وعن ام حبیبتا رضی اللہ تعالی عنہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اریت ما تلقى امتی من بعدی وسفك بعدهم دماء بعض وسبق لهم من الله ما سبق لأمم قبلهم فسألت الله أن يؤتيني شفاعة يوم القيامة فيهم ففعلها. یعنی ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے بعد جو میری امت کے ساتھ پیش آئے گا اور یہ ایک دوسرے کا جو خون بہائیں گے، ایک دوسرے کا جو خون بہائیں گے، یہ مجھے دکھا دیا گیا، یہ مجھے دکھا دیا گیا کہ کیا ہونا ہے. اور سبق لہم من اللہ ما سبق لأمم قبلہم، اور ان کے لیے وہی کچھ مقرر ہو چکا جو پچھلی امتوں کے لیے مقرر ہو چکا ہے، لیکن میں نے اللہ کی بارگاہ میں سوال کیا کہ اللہ تبارک و تعالی کل بروز قیامت مجھے ان کی شفاعت عطا فرمائے، مجھے ان کی شفاعت عطا فرمائے، تو اللہ تبارک و تعالی نے مجھے عطا فرما دی، مجھے عطا فرما دی. آگے اب تفصیل بیان کرنا شروع کرتے ہیں. اب قاضی اعظم مالکی رحمۃ اللہ تعالی تفصیلی احادیث بیان کرتے ہیں. فرماتے ہیں وقال حذیفۃ یجمع اللہ الناس فی سعید واحد حیث یسمعہم الداعی وینفذہم البصر حفاتا عراتا کما خلقوا سکوتن لا تکلم نفس الا باذنی. یعنی حضرت حذیفہ فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی لوگوں کو ایک میدان کے اندر جمع کرے گا، ایسے جمع کرے گا کہ تمام لوگ سننے والے کی آواز کو سنیں گے اور ہر ایک دوسرے کو دیکھے گا. یہ ننگے پیر ہوں گے، برہنہ ہوں گے، جیسا کہ یہ پیدا کیے گئے تھے، جس طرح پیدا کیے گئے تھے ویسی ہی حالت میں ہوں گے. خاموش ہوں گے، کوئی بھی گفتگو نہیں کرے گا سوائے اس کے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالی اجازت دے. فَيُنَادَى، ندا دی جائے گی محمد حضور علیہ السلام کو، فرماتے ہیں فَيَقُولُ، حضور علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے، لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ وَالْخَيْرُ فِي يَدَيْكَ وَالشَّرُّ لَيْسَ إِلَيْكَ وَالْمُهْتَدَى وَالْمُهْتَدِي مَنْ هَدَيْتَ وَعَبْدُكَ بَيْنَ يَدَيْكَ وَلَكَ وَإِلَيْكَ لَا مَلْجَأَ وَلَا مَنْجَأَ مِنْكَ إِلَّا إِلَيْكَ تَبَارَكْتَ وَتَعَالَيْتَ سُبْحَانَكَ رَبَّ الْبَيْتِ. یعنی اللہ کی بارگاہ میں یہ سب عرض کریں گے کہ یا اللہ میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں اور خیر تیرے ہی دست قدرت میں ہے، اور ہدایت یافتہ وہ ہے کہ جس کو تو نے ہدایت دی، اور تیرا بندہ تیری بارگاہ میں حاضر ہے اور تیرے لیے ہی ہے اور تیری ہی طرف ہے، اور لا من جا ولا من جا من کا الا الیکا، تیرے عذاب سے جو چھٹکارا ہے، جو پناہ حاصل ہوتی ہے، وہ تیری ہی بارگاہ سے حاصل ہوتی ہے. تیرا عذاب ہے لیکن تیرے عذاب سے پناہ کیسے حاصل ہوگی؟ تیری بارگاہ سے حاصل ہوگی. تو ہی برکت والا ہے، تو ہی بلند و بالا ہے، تیرے لیے پاکی ہے اے رب البیت. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ جب میں کہوں گا فَذَارِكَ الْمَقَامُ الْمَحْمُودُ الَّذِي ذَكَرَ اللَّهُ، کہ یہ جو گفتگو حضور علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں یہی کیا ہے؟ مقام محمود ہے جس کا اللہ تبارک و تعالی نے ذکر فرمایا ہے. مزید فرماتے ہیں وَقَالَ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اِذَا دَخَلَ أَهْلُ النَّارِ النَّارَ وَأَهْلُ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ فَيَبْقَى آخِرُ زُمْرَةٍ مِّنَ الْجَنَّةِ وَآخِرُ زُمْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَيَقُولُ زُمْرَةُ النَّارِ لِزُمْرَةِ الْجَنَّةِ مَا نَفَعَكُمْ إِيمَانُكُمْ فَيَدْعُونَ رَبَّهُمْ وَيَدْعُونَ فَيَسْمَعُهُمْ أَهْلُ الْجَنَّةِ فَيَسْأَلُونَ آدَمَ وَغَيْرَهُ بَعْدَهُ فِي الشَّفَاعَةِ لَهُمْ فَكُلٌّ يَعْتَذِرُ حَتَّى يَأْتُوا مُحَمَّدًا فیشفع لهم فذلك المقام المحمود. یعنی ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ جب اہل جہنم جہنم میں داخل ہو جائیں گے، اہل جنت جنت میں داخل ہو جائیں گے، تو اہل جنت کا آخری گروہ باقی رہ جائے گا، آخری گروہ باقی رہ جائے گا، اور اسی طرح اہل جہنم کا آخری گروہ باقی رہ جائے گا. اب یہ جو جہنمی ہوں گے، جو آخر میں رہ گئے ہوں گے، جن کو جہنم میں جانا ہے، یہ جنت میں رہ جانے سے جو رہ جانے والے ہوں گے ان سے کہیں گے کہ تمہیں تمہارے ایمان نے کیا نفع دیا، تمہیں تمہارے ایمان نے کیا نفع دیا کہ تم ایمان لانے کے باوجود ابھی تک جنت میں داخل نہیں ہوئے. وہ گناہوں کی وجہ سے نہیں ہوں گے، نہیں داخل ہوں گے. تو اب وہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے، پکاریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کو، اور بہت گڑ گڑائیں گے تو اہل جنت ان کی آواز کو سنیں گے. یعنی جو جنت میں جا چکے ہیں وہ ان کی آواز کو سنیں گے. تو اب اہل جنت حضرت آدم اور دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کے پاس شفاعت کے لیے آئیں گے کہ آپ یہ جو جنتی باہر رہ گئے ہیں کہ جو ایمان والے ہیں ان کی اللہ کی بارگاہ میں سفارش کیجئے، شفاعت کیجئے تاکہ ان کو جنت کے اندر داخل کیا جائے. تو ہر ایک اس وقت معذرت کر لے گا، ہر ایک معذرت کرے گا حتی یأتوا محمدا، یہاں تک کہ یہ جنتی حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آئیں گے، حضور علیہ السلام ان کے لیے شفاعت فرمائیں گے، اور اسی کو مقام محمود کہا جاتا ہے. اللہ کی بارگاہ میں جو مناجات کریں گے اس کو بھی مقام محمود کہا جاتا ہے، جو شفاعت کریں گے اس کو بھی مقام محمود کہا جاتا ہے، عرش کے دائیں جانب کھڑے ہوں گے اس کو بھی مقام محمود کہا جاتا ہے، اور اپنی امت کی شفاعت کے لیے کھڑے ہوں گے اس کو بھی مقام محمود کہا جاتا ہے. مختلف اقوال ہیں، آگے مزید اس کی تفصیل بیان کرتے ہیں. اولاً تو یہ فرماتے ہیں وَنَحْبُهُ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ اَيْدًا وَمُجَاهِدٍ وَذَكَرَهُ عَلِيُّ بْنُ حُسَيْنِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ کہ یہ جو حدیث ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی بیان ہوئی ہے وہ ان افراد سے بھی مروی ہے۔ وَقَالَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ لِيَزِيدَ الْفَقِيرِ سَمِعْتَ بِمَقَامِ مُحَمَّدٍ يَعْنِي الَّذِي يَبْعَثَهُ اللَّهُ فِيهِ قَالَ قُلْتُ نَعَمْ قال فإنه مقام محمد المحمود الذي يخرج الله به من يخرج يعني من النار وذكر حديث الشفاعة في إخراج الجهنميين۔ یعنی جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یزید الفقیر سے کہا کہ کیا تم نے مقام محمد کے بارے میں سنا ہے، مقام محمد کے بارے میں سنا ہے، یعنی وہ مقام کہ جس پر اللہ تبارک و تعالی ان کو کھڑا کرے گا۔ تو انہوں نے کہا کہ ہاں میں نے سنا ہے۔ پھر جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام مقام محمود ہے، مقام محمود ہے، اور یہ مقام محمود کیا ہے کہ یہ وہ مقام ہے کہ جس پر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شفاعت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں کو کہ جو جہنم میں داخل ہو چکے ہیں جہنم سے نکالے گا، جہنم سے نکالے گا۔ پھر اس کے بعد جہنم سے جو نکالنے کی حدیث ہے، شفاعت کی حدیث، وہ حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ذکر فرمائی ہے۔ یہاں تک یہ ہو گئی۔ اب اس کے بعد ایک طویل حدیث مبارکہ ہے، مشہور حدیث پاک ہے کہ کس طریقے سے لوگ تمام انبیاء کرام علیہ السلام کے پاس آئیں گے، قیامت کا حال اس کے اندر بیان کیا گیا ہے، اس کو قاضی اعظم مالکی رحمت اللہ تعالی نے ذکر کیا ہے، اور اس کے بعد روایت ذکر کی ہے قاضی اعظم مالکی رحمت اللہ تعالی نے، جو میری پسندیدہ ترین احادیث میں سے ہے۔ حدیث شفاعت بہت ساری ہیں لیکن مجھے یہ حدیث بہت پسند ہے جو قاضی اعظم مالکی نے اور تفصیل کے ساتھ بیان کی ہے۔ تو انشاءاللہ تبارک و تعالی دونوں تینوں احادیث طیبہ ہم اپنے اگلے سبق کے اندر، اگلے درس کے اندر سنیں گے۔ رب العزت جل وعلا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شفاعت ہمیں نصیب فرمائے، حضور علیہ السلام کی شان و عظمت کو ہمیشہ ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ بیان کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔
تیرے خلق کو حق میں عظیم کہا، تیری خلق میں